أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم إليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ القصص ہے کہ وربک یخلق ما یشاء ویختار، کہ آپ کا رب وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں اس کا مفہوم یہ ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا خلاصہ تفسیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دل چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام تکوینی امور میں، تمام احکامات کے اختیار کرنے میں، تخلیق کائنات میں منفرد ہے، کوئی اس کا برابر نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی تکوینی معاملات ہوتے ہیں، تکوینی معاملات کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو نہیں دیتے، کہاں آگ لگی، کس کو زندگی دی، کس کو موت دی، کس کے ساتھ کیا ہوا، جیسے یہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر ایک کشتی کا جو لکڑی تھی اس کو توڑ دیا، ایک بچے کو مار دیا۔ یہ معاملات تکوینی امور کے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ تخلیق کائنات میں منفرد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اپنی مخلوق میں جس طرح دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، حکم نافذ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی شرعی معاملات ہوتے ہیں، حلال حرام کے معاملات ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی ان کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ جو جس چیز کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دے وہ حلال ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دے وہ حرام ہے۔ اپنے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے آیت کا کہ آپ کا رب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں، یعنی تکوینی معاملات میں جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ پیدا کریں اور جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ شرعی معاملات میں کس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں اور کس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہی حوالے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، بہت سارے تکوینی معاملات وہ ہوتے ہیں کہ اس کا پتہ عام انسان کو ہوتا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تکوینیات کے بھی، جس طرح انبیاء کرام ہوتے ہیں تشریعی امور کے، حلال حرام بتانے کے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے تشریعی معاملات بتانے والے انبیاء کرام ہیں۔ اسی طرح ایک نظام تکوینی نظام ہوتا ہے کہ کہاں پر آگ لگائی جائے گی، کہاں حالات اچھے کیے جائیں گے، کہاں خراب ہوں گے، کہاں اچھے ہوں گے، ایک اس کا ایک نظام ہے اللہ کا کہ کون سا کام کیوں ہو رہا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو نہیں دیتے، وہ بھی سب فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کرنے والے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جتنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں، شرعی معاملات ہوں یا تکوینی معاملات ہوں، وہ سارے کے سارے فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ خود اپنے طور پر فیصلے فرماتے ہیں، خود اپنے طور پر وہ معاملات فرماتے ہیں۔ اب مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اوپر سے نیچے گرا، بالکل محفوظ رہا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی زندہ نکل آیا، ساری دنیا حیران ہے کہ صاحب اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، کیسے بچ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تکوینی لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ کوئی گر رہا ہے، اس کو جا کر انہیں بچا لیا، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، اس میں سے کوئی بندہ نکل آیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں سے کسی کی جان بچ گئی۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کا پتہ ہم انسان کو ہوتا نہیں ہے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں پورا واقعہ آتا ہے، کہ سورہ کہف کے اندر یہ پورا واقعہ چل رہا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام در حقیقت یہ تکوینی امور کے معاملات کے تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی تھے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تکوینیات کا ایک نظام ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، مکمل اختیار بھی اللہ کے پاس۔ اسی طریقے سے تشریعی نظام، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس کا پورا نظام اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے نظام کو بنانے میں۔ اس کو فرمایا قرآن کریم میں کہ آپ کا رب جس کو دل چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کون سے احکامات نافذ کرنے ہیں، کون سے نہیں۔ ما کان لہم الخیارہ، اور یہ کام ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، کسی اور انسان کے ہاتھوں میں یہ کام نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے فیصلہ کرے کہ میں کون سی چیز کو حلال قرار دوں، کون سی چیز کو حرام قرار دوں۔ تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ ان لوگوں کو احکامات تجویز کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، کہ جو حکم چاہیں تجویز کر لیں۔ جیسے یہ مشرک اپنی طرف سے شرک کو جائز کر رہے ہیں، اور اس خصوصی اختیار سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے جو کہ یہ لوگ کہتے ہیں، جو یہ شرک اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس کے جو عرض کیا، وہ ہے رب کا یخلق ما یشاء و یختار کی تفصیل۔ لیکن ایک دوسرا مفہوم بھی وہ ہے جو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا، اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں بیان فرمایا، کہ مقدمے میں بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی، یہ جو آیت ہے کہ وربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ تعالی جس کو دل چاہتے ہیں اپنے اعزاز و اکرام کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ کسی کا اعزاز زیادہ ہے، کسی کا اکرام زیادہ ہے، کسی کی دولت زیادہ ہے، کسی کی عزت زیادہ ہے، کسی کی صحت زیادہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی نے ایک نظام بنا رکھا ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، اس میں کسی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کا اپنا کوئی اس میں ہنر نہیں ہے، بلکہ یہ سارے فیصلے کس کی بنیاد پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا۔ تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے مقدمے میں بیان کیا، وہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنے اکرام اور اعزاز کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سے، یہ کہا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، آپ نے اس قرآن کو ایک یتیم بچے پر نازل کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اس قرآن کو نازل فرماتے ان دو بڑے پہاڑوں کے درمیان کسی بڑی شخصیت کے اوپر نازل کر دیتے. وہ دو بڑے پہاڑ کون سے ہیں؟ مکہ اور طائف مراد ہے، کہ مکہ اور طائف کے درمیان اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کے درمیان بڑی بڑی آبادیاں ہیں، ان آبادیوں میں بڑے بڑے سردار رہتے ہیں، آپ ان پر قرآن پاک کو نازل فرماتے. آپ نے کہا ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر قرآن پاک کو نازل کر دیا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کسی سے مشورے کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھنے کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں. یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینے کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان سے ایسے اسی وقت میں اسی عمر میں بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی عمر کتنی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال تھی، یہی کم و بیش عمروں کا اوسط کم و بیش چلتا ہے، کسی کی 70، کسی کی 80، 100 بھی کوئی کوئی پہنچ جاتا ہے، لیکن تناسب یہی چلتا ہے 60, 65, 70. اب اس چھوٹی سی عمر کے اندر لوگوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے. جو جرنیل ہیں انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی، جو علمی لوگ تھے انہوں نے بڑے بڑے علم حاصل کر کے اس کو دوسروں تک منتقل کیا، تصانیف لکھی، شاگرد بنائے، ادارے قائم کیے، تھوڑے سے وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو انسان کے بچپن کا اور جوانی کی ابتدا کا زمانہ ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی کھیل کود کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑے سے وقت میں بڑے بڑے کام لے لیتا ہے انسان سے. یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک انتخاب ہوتا ہے کسی انسان کے اندر، وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اور کچھ انسان کے اس کے اندر اپنے اعمال کو بھی دخل ہوتا ہے، اس کی محنت، اس کا شوق، اس کی لگن، وہ در حقیقت وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑے کام کے لیے منتخب فرماتے ہیں. آپ یہ بات دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، وہ تو چلے لوگ کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے اللہ کے نبی تھے، لیکن صحابہ کرام، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے کاموں کے لیے ان کو منتخب کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دنیا کے سب سے بڑے جرنیل، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کے اوپر قبضہ کیا، ان کی فتوحات کی، وہاں عدل قائم کیا، انصاف قائم کیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. عمروں کا یہی تناسب تھا. انتخاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ان کی اپنی محنت ضرور تھی، ان کی اپنی لگن ضرور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنے کاموں کے لیے جس کو دل چاہتا ہے منتخب کرتا ہوں. تھوڑے سے وقتوں کے اندر بڑی بڑی کام، علمی کام کر ڈالے، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے. ان کی اپنی محنت ضرور تھی، اپنی لگن بھی تھی، لیکن انتخاب کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا. آپ ان تمام بڑے لوگوں کو دیکھیں جنہوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لیے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اعزاز تھا، اللہ کی طرف سے ان کا اکرام. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات تحریر فرمائی اور وہ بڑی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں کا نظام رکھا ہے، ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے، کسی کو کسی اعتبار سے فوقیت دی، کسی کو کسی اعتبار سے فوقیت دی، ایک مالدار زیادہ ہے، ایک کے پاس علم زیادہ ہے، ایک کے پاس خوبصورتی زیادہ ہے، کسی کے پاس صحت زیادہ ہے، کسی کے پاس عہدہ بڑا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، کچھ کم کر دیا، یہ ایک نظام اللہ کا چلا آ رہا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی منتخب کیا اللہ نے کیا، تمام لوگوں پر فوقیت ملی کس کو؟ ایک نبی کو. پھر ان کے صحابہ کرام آئے، صحابہ کرام کو برتری ملی تمام امت کے اوپر، امت کا درجہ نیچے، صحابہ کرام کا درجہ اوپر. پھر ان صحابہ کرام میں بھی فضیلت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی فضیلت، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ ایک سلسلہ ہے فضیلتوں کا. اسی طریقے سے ساتوں آسمان ہیں، ایک آسمان کی دوسرے آسمان پر فضیلت. ملائکہ ہیں، ملائکہ کی ایک دوسرے کے اوپر فضیلت. جگہیں ہیں، مقامات ہیں، بعض مقامات کی فضیلت دوسرے مقامات کے اوپر. فرماتے ہیں حضرت حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہ یہ جو در حقیقت اللہ تعالی کا دو وجوہات ہوتی ہیں، کہ ایک تو اللہ تعالی کا انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے کاموں کے لیے کسی کو منتخب فرماتے ہیں، اور مقامات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کسی مقام کو اللہ تعالی زیادہ برتری دے دیتے ہیں، زیادہ فوقیت، جیسے خانہ کعبہ کی اس جگہ کی برتری دوسری جگہوں کے مقابلے میں. روض اقدس جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر لگا ہوا ہے، اس جگہ کی فضیلت تمام زمینوں کے اوپر اللہ نے دے رکھی. تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضیلتیں دو طرح سے حاصل ہوتی ہیں مقامات کو. ایک ہوتی ہے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے کہ اس جگہ کو اس کام کے لیے منتخب کرنا ہے، اور اس آدمی کو اس کام کے لیے منتخب کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جگہ کے اوپر کوئی نیک کام کیا جاتا ہے، اولیاء اکرام کی آمد ہوتی ہے، یا کسی جگہ پر کوئی نیک کام انجام دیے جاتے ہیں، ان نیک کاموں کی وجہ سے اس جگہ کو فوقیت حاصل ہو جاتی ہے، برتری حاصل ہو جاتی ہے. جیسے بدر کا مقام ہے، ویسے تو ایک چٹیل میدان تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پہلی جنگ لڑی، پہلا غزوہ ہوا، اس غزوے کی مناسبت سے اللہ تعالی نے اس جگہ کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ آج بھی لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں تو تبرک کی نیت سے جاتے ہیں. اسماء البدریین، وہ 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، علماء نے لکھا ہے، تجربے کی بات ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جن 313 اسماء البدریین کے نام اگر لے کر کوئی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. یہ ایسا مقام اللہ نے دیا ان کو. اصحاب البدریین جتنے بھی تھے اپنے نام کے ساتھ البدری لگاتے ہیں، جس طرح لوگ اپنے نام کے ساتھ کوئی دوسرا لقب لگاتے ہیں، یہ بدری لگاتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں تھے. اللہ نے ایک مقام، اس جگہ کو ایک مقام دے دیا. تو مقام دو، کسی جگہ کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں دو طریقوں سے. ایک تو خود اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختیار نہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر اللہ کے نیک بندوں کی آمد ہوتی ہے، ان کا آنا جانا ہوتا ہے، کوئی نیک کام اس جگہ پر کیا جاتا ہے، کوئی اللہ کا کام اس جگہ کے اوپر انجام دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو برکت عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے جو انسان ہوتے ہیں، ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انتخاب تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن بڑوں کی اور بزرگوں کی ایک توجہات کا ایک سلسلہ بھی ہوتا ہے جو اس کی طرف منتقل ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے، جتنے لوگوں کو اللہ نے بڑا بنایا، جن لوگوں سے اللہ تعالی نے کام لیے، ایک انتخاب تو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ان کی اپنی محنت کو اور اپنی کاوش کو بھی ان کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا. آپ جس کے حالات پڑھ لیں، کتنے بڑے لوگوں کے حالات آپ پڑھ لیں، جن سے اللہ نے کوئی بڑے بڑے کام لیے، یا تو کوئی نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی کچھ اثرات ان کی طرف منتقل فرماتے ہیں، اثرات منتقل ہوتے ہیں. میرے شیخ حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت کے لیے، تو حضرت نے بیعت کرنے کے بعد فرمایا، مجھے آج تک وہ بات یاد ہے، حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو، میں نے آپ لوگوں کو بیعت کیا، میں بھی تھا، گھر والے بھی تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے. فرمانے لگے کہ دیکھو، جب کوئی شیخ اپنے کسی مرید کو بیعت کرتا ہے، تو بیعت جو ہاتھ میں ہاتھ لے کر وہ جو بیعت کرتا ہے نا، وہ بیعت اس شیخ اور مرید کے درمیان تو ہے ہی، لیکن حقیقت میں اس مرید نے اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ پر نہیں رکھا، بلکہ اس پورے سلسلت الذہب سونے کی لڑی جو چلی چلی جا رہی ہے، ان کے بڑے شیخ میرے شیخ حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعت تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بعت تھے، یہ سلسلہ چلتا چلا گیا چلتا چلا گیا، کہاں تک چلا گیا؟ صحابہ کرام، صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ جو چار سلسلے ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، یہ جو سلسلے چل رہے ہیں، یہ سارے سلسلے ہیں تو مختلف، لیکن جا کر ملتے ہیں جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک. تو جب انسان بیعت کرتا ہے، بیعت کرنے سے وہ کہنے کو تو اس نے اپنے شیخ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، لیکن حقیقت میں شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، لیکن بالواسطہ وہ سلسلہ چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس بات کو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان فرماتے تھے، عجیب طریقے سے بات کرتے تھے. فرماتے تھے کہ دیکھو یہ بلب جل رہا ہے، سب کہتے تھے ہاں جی جل رہا ہے، کہہ رہے فرماتے تھے کیا اس بلب میں روشنی ہے؟ کہہ رہے آپ دیکھو جل تو یہ بلب رہا ہے، لیکن کیا بلب میں روشنی ہے؟ فرماتے تھے کہ بلب میں تو روشنی نہیں ہے، آپ بلب کو نکال لو تو ساری روشنی روشنی ختم، کہاں گئی روشنی؟ فرماتے تھے کہ یہ بلب جو ہے یہ تاروں سے جڑا ہوا ہے، یہ تار جو ہیں یہ پیچھے والے کنیکشن سے جڑے ہوئے ہیں، وہ پیچھے کا کنیکشن پولوں سے جڑا ہوا ہے، وہ پولوں کے تار چلتے چلتے پاور ہاؤس تک پہنچ گئے، بجلی تو وہاں سے نکل رہی ہے. فرماتے تھے بجلی تو وہاں سے آ رہی ہے. فرمایا کرتے تھے کہ اسی طریقے سے جب کوئی انسان اپنے کسی سلسلے سے جوڑتا ہے، اپنے بزرگوں کے سلسلے سے جوڑتا ہے، اور وہ اب کوئی کام کرتا ہے تو کہنے کو تو کام وہ کر رہا ہے جیسے بلب روشنی پھینک رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ روشنی آ کہاں سے رہی ہے؟ اس پیچھے مرکز سے آ رہی ہے جس مرکز سے اس کا تعلق جوڑا ہوا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے نہیں منتخب فرما دیتے، کوئی پیچھے اس کی چیز ہوتی ہے، کوئی محنت ہوتی ہے، کوئی اس کی کاوش ہوتی ہے، کوئی اس کی قربانیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ وہ انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے. انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، محنت اس کی طرف سے. اور جتنے بڑے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لیا، ان کے حالات میں نے پڑھا کہ اپنی محنت الگ کرتے تھے، وہ تو تھی، اس میں کبھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق مع اللہ، نوافل، عبادات، دعائیں، اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ انسان کی عقل حیران ہوتی. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے پڑھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور قاضی القضات بنے، چیف جسٹس. چیف جسٹس ملک کا نہیں، خلافت کا چیف جسٹس، پوری دنیا اسلام کے اوپر ایک خلیفہ، اس کا ایک چیف جسٹس قاضی القضات. اب اندازہ کیجئے کہ پوری خلافت میں انصاف کی فراہمی، اور ان خلافتوں میں انصاف بڑا آسان اور بڑا سہل تھا. ان سب کے نظام کے ساتھ ساتھ روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھنے کا معمول تھا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، 200 رکعت نفل نماز معمولاً پڑھتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی تصنیف، کتنی تالیف، واز، بیان، اصلاح، ارشاد، اتنا کام تھا، لیکن معمول کے مطابق روزانہ 10 سپارے پڑھنے کا معمول تھا، معمولاً 10 سپارے، یہ معمول زندگی میں شامل تھا. تو میں یہی بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں، جو امام حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن در حقیقت محنت اللہ تعالیٰ پھر انسان سے کہہ کر لیتے ہیں، تھوڑے سے کام میں اللہ تعالیٰ اس انسان کے برکت عطا فرماتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ دیکھو جب کسی سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لیتے ہیں نا، تو طول البلد اور عرض البلد اس کے موافق ہو جاتا ہے، ہر کام اسی کے موافق ہو، اور وقت بھی تھوڑا سا وقت لگائیں گے یہ کام ہو گیا، تھوڑا سا وقت لگائیں گے وہ کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ کام لے کر کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتے ہیں. تو یہ تفسیر ہے، یہ تشریح ہے اس آیت کی، کہ فرمایا کہ تمہارا رب جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ پاک ہیں، بلند ہیں ان کاموں سے جو کام کے وہ لوگ انسان جو شرک اللہ کے لیے بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون، فرماتے آپ کا رب جانتا ہے جو ان کفار کے دلوں میں چھپے ہوئی چیزیں ہیں اور جو ان کی چیزیں جو ان کے دلوں میں ظاہر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ بات تو کفار کی چل رہی ہے، لیکن مراد اس سے تمام انسان ہے کہ تمام انسانوں کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہاں کافر لوگ، غیر مشرک لوگ بار بار یہ بات کہتے تھے، یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جس کے اوپر، جو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام کیوں دیا، اس کے اوپر قرآن پاک کیوں نازل ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں، جن کے دلوں میں یہ بات ہے، ان سب کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی خدا نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، لہ الحمد فی الاولى والآخرہ، تمام تعریفیں وہ اس اللہ کے لیے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولہ الحکم وإلیہ ترجعون، اسی کے ہاتھ میں حکم ہے، اسی کے پاس تم لوگ پھیرے جاؤ گے۔ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، کوئی ذات فیصلہ نہیں کر سکتی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اس طریقے سے بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، ساری دنیا مل کر کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ اس کو نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور ساری دنیا مل کر اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ اس کو نفع پہنچانا چاہے، تو کوئی انسان اس کو بچا نہیں سکتا۔ ساری دنیا تو چاہ رہی کہ نقصان ہو جائے، لیکن اللہ چاہتے ہیں نفع پہنچ جائے، تو کوئی انسان اس کو اس نفع کے پہنچنے سے روک نہیں سکتا۔ جو کرنے والا ہے اللہ ہے، یہی توحید ہے، یہی وحدانیت ہے، کہ ایک اللہ پر ہونے کا یقین کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا نہیں بگاڑ سکتا۔ ہر انسان مامور ہے، ہر انسان اللہ کے حکم کے تابع ہے، کسی کے بس میں نہیں، اللہ ہی کے پاس سب کچھ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی مجال نہیں، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے، ساری طاقت کا سر چشمہ اللہ۔ دنیا میں، ہاں دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتے ہیں آزمانے کو، لیکن محدود طاقت ہے، اصل طاقت سب کچھ اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ اسی کو فرمایا کہ ولہ الحمد ولہ الحکم، اللہ ہی کے لیے ہاتھ میں ہے حکم، وإلیہ ترجعون، اور اللہ ہی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ اسی کو وحدانیت کہتے ہیں، اسی کو توحید کہتے ہیں، کہ اس بات کا یقین کہ سب کچھ ایک اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر میں جب گورنر بنا کر بھیجا گئے صحابہ اکرام، تو وہاں جو دجلہ تھا، اس دجلہ کے اندر ایک روایت چلتی تھی، ایک ان کے ہاں کی ایک روایت تھی پرانی، وہ یہ تھی کہ ہر مہینے کی جب 14ویں تاریخ آتی تھی، تو وہ لوگ ایک کماری لڑکی کو کہیں سے لیتے تھے، خریدتے تھے اس کے ان کے ماں باپ سے، اس کو دلہن بناتے تھے، اس کو زیور سے آراستہ پیراستہ کرتے تھے، اور دریا دجلہ کے اندر اس کو ڈبو دیا کرتے تھے، تو دریا دجلہ بہتا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم ان لڑکی کو نہیں ڈالیں گے ہر مہینے کی 14ویں تاریخ کو، تو دریا دجلہ خشک ہو جائے گا۔ عجیب منظر دیکھا صحابہ کرام نے، صحابہ کرام تو اس بات کو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہونے کا یقین ہو۔ اب انہوں نے وہاں، گورنر مصر نے لکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا، ان کو خط لکھا کہ شیخ، یہاں پر تو یہ عجیب رسم بد چلی آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام، یعنی کس کو خطاب کیا؟ دریائے نیل کو، لکھا من عمر فاروق، اپنا نام لکھا، اس کے نیچے کا الی بحر النیل، دریائے نیل کے نام، اور خط میں یہ لکھا کہ اے دریا، میں تم کو یہ کہتا ہوں، اگر تم اپنی مرضی سے اس وقت بہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے تم بہتے رہو، لیکن اگر تم کو بہانے والی ذات وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے تو میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد سے تم اسی طریقے سے بہتے رہو جیسا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، اس کے حکم کے مطابق بہو، اور فرمایا کہ یہ پرچہ اٹھا کر دریا نیل میں ڈال دینا، لڑکی مت ڈالنا اس متعینہ تاریخ پر۔ ادھر معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ صحابہ کرام پہنچے تو انہوں نے منع کر دیا کہ کوئی انسانی جان اس طریقے سے نہیں جائے گی، کوئی انسانی جان کو اس طریقے سے برباد نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد واقعی یہ ہوا کہ جب اس معین تاریخ پر انہوں نے لڑکی نہیں ڈالی تو دریا نیل خشک ہونے لگا، اتنا خشک ہوا کہ لوگ وہاں سے علاقے چھوڑ کے جانے لگے۔ تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اوپر ایک حدیث بھی لکھی تھی کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تمام زمانے جاہلیت کے رسومات کا خاتمہ کرتا ہے، تمام زمانے جاہلیت کے رسومات کا خاتمہ کرتا ہے، اور یہ جملہ لکھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ فرمایا کہ جا کر دریا نیل میں ڈال دو، دریا نیل میں ڈالا، وہ دریا نیل جو بالکل خشک تھا، جب صبح کو لوگ سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ دریا جتنا بہتا تھا اس سے 16 گز اوپر ہو کے بہ رہا تھا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ رسومات جاہلیہ کوئی چیز نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام ساری دنیا جانتی ہے، اور ان کے جو جنگی کارنامے ہیں ان سے ساری دنیا واقف ہے۔ غزوہ موتہ کے اندر 300 صحابہ کرام تھے، 3000 صحابہ کرام تھے، شام کی جنگ جہاں سے شام کی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، مقابلے میں 200,000 کا لشکر تھا، جب کمان حضرت یہ زید ابن حارثہ کی شہادت کے بعد اور یہ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد اور عبداللہ ابن راہوہ کی شہادت کے بعد کمان سونپی گئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، تو ساری دنیا حیران تھی کہ کہاں 300,000 کا لشکر صحابہ کرام کا، وہ بھی نہتے شام پہنچے ہوئے، اور ادھر سے لاکھوں کا لشکر سر پر آ گیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کمان حوالے فرمائی حضرت خالد کے، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی کمان نے فتح حاصل کی ان کے مقابلے۔ پھر یرموک کا جنگ ہوئی، اس میں فتح ملی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جس جنگ کی کمان سنبھالتے تھے لوگوں کو یقین ہوتا تھا کہ حضرت خالد ہی جیتیں گے، یہی لشکر جیتے گا، یہ متعین بات تھی، اور حقیقت بھی ایسے ہی تھا۔ اللہ نے کچھ ان کو عجیب فراست دی تھی، ذہن دیا تھا، صلاحیت دی تھی جنگی فتوحات کی۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کو معزول کر دیا اور کہا کہ مدینہ طیبہ واپس آ جاؤ۔ آ گئے، اور جب ملاقات ہوئی حضرت خالد بن ولید سے تو کہا کہ یا خالد انک علیہ العزیز انک علیہ الکریم، خالد آپ مجھ کو پہلے ہی اتنے عزیز تھے جیسے پہلے تھے، اور آپ میرے لیے اتنے ہی باعزت ہیں جتنے پہلے تھے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس لیے بلایا تاکہ لوگوں کی نگاہیں اللہ وحدہ لا شریک سے ہٹ کر تمہارے اوپر مرکوز نہ ہو جائیں کہ فتح دلوانے والا خالد ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فتح خالد نہیں دلواتا، فتح اللہ دلواتے ہیں۔ لوگوں نے ان پر اور بھی لوگوں نے وجوہات لکھی، الزامات لوگوں نے لگائے تھے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وجہ حضرت خالد کے واقعے کی یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اتنا صحابہ اکرام اس بات کے اہتمام فرماتے تھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کسی کے ہاتھ میں اللہ نے خدائی طاقتیں کسی کے ہاتھ میں نہیں دی، اللہ سے اپنے معاملے کو ٹھیک رکھو آپ ٹھیک رہو گے۔ اونچ نیچ، بیماریاں، پریشانیاں، صحت، بیماری، یہ تو انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہی ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون مقرب ہوگا اللہ کے لیے, ان کے اوپر بھی پریشانیاں آتی تھی. تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ وَلَهُ الْحُکْمُ, سارے فیصلے کی بنیاد اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوئی انسان نہیں کوئی فیصلہ کر سکتا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, تمہیں اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ, اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو تم غور کرو ہم کتنے طاقتور ہیں. اللہ فرماتے ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے کتنی طاقت اللہ کے پاس ہے. فرماتے کہ دیکھو کون ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ دیکھو تو صحیح, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو بنا دے ہمیشہ کے لیے, رات تمہارے اوپر کیسی ہو جائے, ہمیشہ کے لیے ہو جائے, الہ یوم القیامہ, یعنی رات ہی ختم نہیں ہو رہی, صبح کو بھی رات شام کو بھی رات اندھیرا, تو کہتے ہیں کہ کون قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے, تو اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرے. روشنی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی, اندھیرا پیدا کرنے والی ذات اللہ کی. افلا تسمعون, کیا لوگ تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ مطلب یہ ہے کہ رات کو تم لوگ, دن جو ہے وہ کاموں کے لیے ہے اور رات اللہ تعالی نے بنائی ہے سکون کے لیے, تم راتوں کو سکون حاصل کرو. فرمایا کہ قل ارأیتم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن کو مستقل قائم رکھتا, دن ہی ختم نہ ہوتا, نہ دن میں ختم ہوتا نہ رات کو بھی روشنی ہی رہتی, قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا, تو کون تھا اللہ کے علاوہ تمہارے لیے جو تمہارے پاس رات کو لے کر آتا جس رات میں تم لوگ سکون حاصل کرتے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے ساتھ تسکنون کا لفظ بیان فرمایا کہ راتیں سکون کے لیے, راتیں سکون کے لیے, رات کو اللہ نے بنایا ہی سکون کے لیے. ہم لوگ راتوں کو جاگتے ہیں تو خود ہی بے سکون رہتے ہیں, جب ہم راتوں کو سوئیں گے نہیں تو خود ہی بے سکونی کا انتظام کر رہے ہیں. راتوں کو دیر سے سونا, کم سونا, تو اور اٹھنا صبح کو معمول کے مطابق ہے, تو بے سکونی تو ہم نے خود ہی اختیار کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے راتوں کو سکون کے لیے بنایا. تو حضرت فرماتے ہیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے معرفت القرآن میں فرمایا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے رات کے لیے تسکنون کا لفظ بیان کیا کہ راتیں سکون کے لیے, تم اپنے آپ کو بھی پرسکون رکھو, اس سے تمہاری صحتیں بھی کیا ہوں گی, پرسکون ہوں گی. افلا تبصرون, کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کیسا قادر مطلق ہے, پھر بھی تم لوگوں کا عقیدہ دوسروں کے اوپر قائم ہوتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور بہت کثرت کے ساتھ میں نے سنا, وہی میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اسی بات کے اوپر جو بات اوپر گزری, فرماتے تھے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ حضرت آپ ہم کو تعویذ دے دیجئے. کس چیز کا تعویذ؟ کہ مجھ کو نظر لگ گئی, میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا, میرے اوپر جن چڑھ گیا, میری نظر بندی کر دی, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو اتنا با اختیار اور قدرت والا نہیں بنایا کہ دوسرے کی زندگی کو خراب کر سکے. ٹھیک ہے زندگی کے اندر کچھ اثرات ضرور ہوتے ہیں, لیکن کسی کو اختیار اللہ نے نہیں دیا. فرمایا کرتے تھے کہ کوئی جادو, جو سنانے کی بات ہے وہ یہ ہے, فرمایا کرتے تھے کہ کوئی جادو, کوئی آسیب, کوئی نظر, کوئی نظر بندی انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا نقصان انسان کو اس کے گناہ پہنچاتے ہیں. ہم جو گناہ کرتے ہیں, ہم سے جو معصیتیں ہوتی ہیں, ان معصیتوں کے نتائج رکاوٹوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ وَلَنُزِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, ہم تم کو دنیا کی زندگی میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے. دنیا کی بڑے عذاب سے مراد ہے آخرت کا عذاب, اور چھوٹے عذاب سے مراد ہے دنیا میں طرح طرح کے مسائل, پریشانیاں, رکاوٹیں, تکلیفیں. فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ جادوؤں کی وجہ سے نہیں, یہ نظر بندی کی وجہ سے نہیں, بلکہ یہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ انسان کی اپنی معصیتیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں. اس پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ تعویذوں کے چکر میں زیادہ مت پڑا کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی فکر کیا کرو، وہ ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کو ٹھیک فرما دیں گے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلِتَسْكُنُوا فِيهِ، فرماتے اللہ کی رحمت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو تاکہ تم لوگ اس رات میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ، اور تم اللہ دن کے وقت میں اللہ کے فضل کو ڈھونڈو۔ اللہ کے فضل سے مراد ہے تم روزگار ڈھونڈو، کام کرو، اپنے معاش کو دیکھو، اپنے کاموں کو دیکھو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب وہ چیزیں مل جائیں تو تم اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال رزق عطا فرمایا، حلال آمدنی عطا فرمائی، حرام مال سے اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں سے محفوظ فرمایا۔ انسان حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو سامنے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے، ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے سعد، تمہارے ہاتھوں میں کیا ہوا؟ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، سارا دن محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو کام کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے لگا کر اس کو پیار کیا، ان کے ہاتھوں کو، فرمایا کہ اے سعد، جب کوئی انسان سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، حلال روزگار کماتا ہے، اور رات کو وہ تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا داری کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ اگر ہم رزق حلال کماتے ہیں، حلال طریقے سے محنت کرتے ہیں، تو صبح سے نکل کر جب رات کو اپنے بستر پر پہنچتے ہیں تو ہماری مغفرت ہو چکی ہوتی ہے ان گناہوں کی جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو دن گزارا اس حدیث شریف کے مطابق گزارا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کا کمانا فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو فرائض اسلام ہیں، ان کے بعد رزق حلال کمانا فرض ہے۔ اس کو فرمایا کہ ولی تب تک من فضلی، تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، رزق حلال کماؤ، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ اللہ کا کیا کرو، شکر ادا کرو رزق حلال کمانے کے بعد۔ وقت کتنا رہ گیا؟ پورا ہو گیا؟ چلیں بس اتنا ہی رہنے دو، دعا فرما لے، وقت پورا ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کو آسان فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور یا ارحم الراحمین، عمل کو اس کے لیے ہم سب کے لیے آسان فرما۔ تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کامل نصیب فرما۔ تمام مصیبت زدہ لوگوں کی یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی میں پچھلے عرصہ، کئی سال سے، جب سے کشمیر کا زلزلہ آیا تھا، اس وقت سے ایک فنڈ موجود ہے جس کے اندر کے مصیبت زدہ علاقوں میں لوگوں کے درمیان جو لوگ امداد کرتے ہیں، ان کی امداد ان تک پہنچایا جاتی ہے۔ پرانا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ سیلاب آئے، اس میں بھی مدد ہوئی، اور الحمدللہ، اور زلزلہ ہوا، اور بھی اس طرح کے مختلف مسائل جو پیش آتے ہیں دیتے رہے۔ اب اللہ کے نام پر برما کے مسلمانوں کے لیے اور شام کے مسلمانوں کے لیے، آپ کو معلوم ہے شام کے حالات کتنے تکلیف دہ ہیں، کن حالات سے وہ مسلمان دوچار ہیں۔ تو ان کے لیے بہت عرصے سے ذہن میں تھا کہ کوئی ترتیب ان کی بنے، تو کچھ سلسلے بن نہیں پا رہے تھے وہاں تک امداد پہنچانے کے لیے۔ الحمدللہ اب یہ کچھ سلسلے قائم ہوئے ہیں، وہاں پر بھی لوگوں سے رابطے ہوئے، اور جو شام کے مہاجرین اس وقت ترکی کی سرحدوں پر ہیں، ان تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ تو فی الوقت یہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، سامان وصول نہیں کیا جا رہا، کیونکہ سامان کی ترسیل بہت مشکل ہے. جو حضرات ہیں وہ یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ وہاں پر پیسے لے جائیں اور وہیں سے سامان خرید کر آگے دے دیں. تو اللہ کے نام پر یہ فنڈ دارالعلوم کا ہے، امداد اور متاثرین کے نام سے، بیت المکرم کے ریسپشن پر، دارالعلوم کراچی، کورنگی اور دارالعلوم نانکواڑہ، ان سب جگہوں پر یہ پیسے جمع ہو رہے ہیں. آپ حضرات جمع کروا کر رسید بھی لے لیں، اگر زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ لکھوا دیں، اور اگر صدقات ہیں تو صدقات لکھوا دیں، اور یہ کام کر لیں. آن لائن بھیجنا چاہیں آن لائن بھی بھیج سکتے ہیں آپ، اس میں اکاؤنٹ نمبر وغیرہ سارا موجود ہے، اسی فنڈ کا نام ہے اکاؤنٹ کا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام، یہ پیسہ صحیح طریقے سے وہاں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی مدد کرنا، ان کی مدد ہم اور تو کوئی نہیں کر سکتے، دو طریقوں سے مدد کر سکتے ہیں، ایک تو دعاؤں سے، وہ ہر کوئی کر سکتا ہے، اور دوسرے مالی طور کے اوپر کہ پیسوں کے ذریعے سے مدد کریں. اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں، بیت السلام کے مفتی عبدالستار صاحب مدی ظلم بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی اس وقت وہاں پر سامان انہوں نے وہاں پہنچایا ہے، ان کی مدد کرنا یہ ہم سب لوگوں کا ایک دینی فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مدد کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے شامت اعمال کو دفع فرمائے، اس پریشانی کو ختم فرمائے جس پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کا خاتمہ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.